الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کا چوتھا رکوع تلاوت کیا گیا ہے، جو حضرات و خواتین بھی مستقل خطبات جمعہ میں اول وقت میں تشریف لاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ یہاں سلسلے وار جو درس قرآن منتخب نصاب قرآنی کا چل رہا ہے اس کا تیسرا حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس تیسرے حصے کا در چہارم سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع اس پر مبنی ہے. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ منتخب نصاب قرآنی بنیادی طور پر ایک مسلمان کے فرائض دینی کو واضح کرنے کے لیے مرتب کیا گیا تھا، تاکہ اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اور وہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں امتحانی وقفے میں اس اصل زندگی کی تیاری کریں جہاں اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا، گویا دار الامتحان میں امتحان پاس کرنے کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے جو رب سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام میں محفوظ کر دیا ہمیشہ ہمیش کے لیے، اس کا خلاصہ ہے جو منتخب نصاب قرآنی میں بحمدی تعالی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا تھا. الحمدللہ اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. اس منتخب نصاب قرآنی کی جڑ، اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن سورۃ العصر پر مبنی ہے. لہذا آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ ہر جمعے میں سورۃ العصر کی تلاوت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ وہ جب بھی کبھی آپس میں ملتے تھے، بچھڑنے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر سناتے تھے. اس سے خود بخود اس سورت کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اور تذکیر اور یاد دہانی جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو کرنی چاہیے اس کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. بہرحال تذکیر کے طور پر ذہن میں تازہ کیجئے کہ مختصر ترین سورت میں اللہ تعالی نے اہم ترین بات بیان فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے، تمہاری تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں، واقعی جہنم میں جانے والے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، دین اسلام کا پرچار کرتے رہے، اس کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی، برداشت کرنے کی، ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے رہے. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ چار لوازم نجات جو ہیں ان کو ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے، تاکہ جہنم کے اس ابد الآباد خسارے سے ہم سب بچ جائیں. اس منتخب نصاب قرآنی کا پہلا حصہ جامع مقامات پر مبنی تھا، دوسرے حصے میں ایمانیات کا تذکرہ ہم نے پڑھا بحمدی تعالی، اور تیسرا حصہ جو اس وقت زیر مطالعہ ہے جس میں عمل صالح کی وضاحت چل رہی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح کے حوالے سے بھی بحمدی تعالی جو تدریج ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے جو اس منتخب نصاب قرآنی میں بیان کی گئی ہے. لہذا تدریج کے اعتبار سے سب سے پہلا مقام بندہ مومن کی شخصیت کے بنیادی خد و خال، قرآن کا انسان مطلوب، سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی آیات کے حوالے سے یہ پہلا درس ہے اس عمل صالح کے درس اس ٹاپک پر. پھر دوسرا درس بھی حمد تعالیٰ ہم نے پڑھا سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے، بندہ مومن کی پختہ شخصیت، ایک میچور پرسنالٹی کی علامات، اس کی صفات، عباد الرحمان کی صفات کے حوالے سے. پھر اس کے بعد سورۃ التحریم کا ہم نے مطالعہ کیا، خاندانی زندگی سے متعلق عمل صالح کا ایک بڑا خوبصورت مقام سورۃ التحریم. پھر اس کے بعد بھی حمد تعالیٰ چوتھا درس جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے. ان آیات کے حوالے سے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان آیات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر احکامات عشرہ نازل ہوئے تھے، ان تعلیمات کا خلاصہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں بیان فرمایا. تو گویا ان آیات کی اہمیت دو چند ہو گئی کہ اللہ کے کلام میں، قرآن حکیم میں الحمدللہ ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن سابقہ کتاب میں بھی جو معاشرتی احکامات دیے تھے اللہ تعالی نے اس کا خلاصہ گویا دوبارہ سے سورہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. تو بحمدی تعالیٰ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بھی آ گیا، اور اس وقت کی جو بھی معاشرتی، جو سوشل لائف تھی، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات دیے گئے اسی میں اور تدریج کے ساتھ، بہتری کے ساتھ اللہ پاک نے یہ قرآن حکیم میں بیان فرمایا. الحمدللہ اس کا پہلا رکوع، اس کا پہلا حصہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں. جلدی سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، اسلامی معاشرے کی بنیاد ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا، توحید باری تعالیٰ، یہ اسلامی معاشرے کی جڑ ہے، بنیاد ہے. یعنی مسلمانوں میں یا انسانوں میں ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے. وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ اس معاشرے کا رکن ہے کہ جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرتی جو احکامات دیے، جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمان امہ جس کو کہا جاتا ہے. بہرحال آغاز ہوا تھا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. توحید باری تعالیٰ کا لازمی تقاضا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت. پھر اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل والدین، معاشرے کی اکائی خاندان، خاندان کے اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے والدین کے حقوق اللہ پاک بیان فرماتا ہے. پانچ مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق. اسی طرح پر رشتہ داروں کے حقوق بیان ہوئے، تبذیر کی شدید مذمت کی گئی، اور پیسے کا صحیح استعمال، اس کو صحیح طور پر کماؤ، حلال طریقے پر اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق خرچ کرو. پھر اس کے بعد پچھلی مرتبہ الحمدللہ جو گفتگو کا آغاز ہوا تھا، کچھ معاشرتی برائیاں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا. یعنی یہ وہ سوشل ایولز ہیں کہ اگر یہ معاشرے میں بڑھتے چلے جائیں تو معاشرہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتا. لہذا اسلامی معاشرتی احکامات میں اصول یہ ہے کہ ہر انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور مسلمان مل جل کر ہر انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے قوانین بنائیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ لائن ہمیں عطا فرمائی ہے، جو لائے عمل ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں سب سے پہلے انسانی جان کا احترام اور خاص طور پر اولاد کے حقوق ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کیے تھے. اللہ پاک فرماتا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. قتل اولاد یہ بدترین رسم تھی جو اس معاشرے میں موجود تھی. اس کو نہ صرف یہ ختم کیا بلکہ ایک رہنما اصول دے دیا کہ اولاد جو اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے انسانی جان، خاص طور پر اولاد کو قتل کرنے کا معاملہ ہو. پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے فیملی پلاننگ کے حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے بحمدی تعالیٰ اس کی تردید ہوتی ہے، اور تخریب کے بجائے تعمیر کا تصور ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. اسی طرح انسانی جان کے حوالے سے، انسانی جان کے بعد عزت آبرو کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی ممانعت فرمائی، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. اسی طرح انسانی جان کے احترام میں اللہ پاک نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا. اور عرض کیا گیا تھا کہ ہر انسانی جان، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، محترم ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو معاشرتی احکامات یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے بلکہ ہر سابقہ شریعت میں ہے کہ قتل کے بدلے قتل. اسی طرح اگر کوئی شخص زنا کرے گا اور شادی شدہ ہے اگر وہ، اور کسی کی عزت کو اس نے بٹا لگایا ہے، تو اس کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا. اور اسلامی شریعت میں ایسے شخص یا ایسی عورت کو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے گی، پتھر مار مار کر رجم کیا جائے گا، گویا قتل کر دیا جائے گا، لیکن عبرت کا نشان بنایا جائے گا. اسی طرح مرتد، وہ شخص جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے، مسلمان ہے اور نظریہ اسلام سے بغاوت کرتا ہے، تو اگر وہ گرفتار کر لیا جائے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، مرتد کی سزا بھی قتل ہے. اسی طرح گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرے گا، تو یہ بھی رہنما اصول ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے. ظاہری بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب اگر کوئی شخص اس ایمان کے اس محبت کے تقاضے میں رکھنا لگائے گا تو اس کو بھی جینے کا حق نہیں ہے. اور یہ صرف ہمارے اس میں نہیں ہے, ہمارے ملک میں نہیں ہے, اور دیگر ممالک میں بھی گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ڈکلیئرڈ ہے. بہرحال بحمد تعالیٰ ہمارے ہاں تو اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنی چاہیے کہ ہر شخص کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ جو شخص کھڑا اور گستاخ رسول کی گردن مارنا شروع کر دے تو اس سے تو انارکی پھیل جائے گی. یہ باقاعدہ ایک اسلامی اسٹیٹ یا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے تمام عناصر کی بیک کنی کی جائے, اور اگر کوئی شخص یا ادارہ ایسا کام کرتا ہے تو اس کے خلاف اقدام کرنا یہ اسلامی ریاست کا کام ہے. اگر اجازت دے دی جائے کہ ہر شخص یہ کام کرے تو پھر تو کسی کی جان مال بھی محفوظ نہیں رہے گی. تو بہرحال یہ وضاحت بہت ضروری ہے. ہاں یہ بات دوسری ہے کہ اگر کسی شخص پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور ریاست جو اسلامی نہ ہو وہ اگر اس کو قتل نہیں کر رہی جیسے ہمارے ملک میں اکثر و بیشتر ہوتا رہا, تو اب اگر کوئی شخص دینی غیرت میں یا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس کو قتل کرتا ہے تو اس کی دینی غیرت کے حوالے سے تو اجازت دی جا سکتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس کا قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ ہر شخص جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دے. اس کے لیے تو پری ریکوائرمنٹس بہت اہم ہے کہ پہلے تو ثابت بھی کیا جائے کہ وہ شخص گستاخ رسول ہے بھی یا نہیں, یا ہر شخص پہ جو ہے چارج لگا کر قتل کرنا شروع کر دیا جائے تو اس سے یقینی طور پر معاشرے میں انارکی پھیل سکتی ہے. بہرحال یہ چند ممکنہ شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی, جس میں انسان اگر اسلامی معاشرے میں رہتا ہے تو اس کی جان لی جا سکتی ہے بشرط یہ کہ ریاست قائم ہو اور ریاستی سطح پر یہ ساری عدالتی کاروائی کے بعد قتل کا معاملہ کیا جائے. اب اس کے بعد مال یتیم, یہ بات عرض کی گئی تھی کہ معاشرے میں کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جن کو رب سبحانہ و تعالی نے سپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے, ہر طرح کی سپورٹ, اخلاقی سپورٹ, مورل سپورٹ اس کو کہا جاتا ہے, ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو سپورٹ کیا جائے, اور اہم تر بات یہ کہ فائنینشل سپورٹ. ان طبقات میں یتیم, بار بار قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ احسان کرو, یتیموں کے حق ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے بیان فرمایا. یہاں پر یتیموں کے حقوق کے حوالے سے ایک اہم معاملہ بیان ہوا, ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ, الا باللتی ہی احسن, مگر یہ کہ بہتر طریقے پر. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ طبقات ہیں جن کو سپورٹ کرنا بھی ضروری ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, بیوائیں ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, تو ریاست سطح پر ایسے قوانین بنائے جائیں گے کہ جو کمزور طبقات ہیں ان کو ہر طرح کی سپورٹ ملے, قانونی اعتبار سے بھی, مورل سپورٹ بھی ہو, ایجوکیشنل بھی ہو, تاکہ وہ اس معاشرے کے بہتر انسان بن سکیں, اس معاشرے کو سرو کرنے والے بن سکیں. جن معاشروں میں یتیم کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہو, یتیم کا مال کھا لیا گیا, اس کو رسوا کیا گیا, وہ معاشرے کبھی بھی جو ہے ترقی نہیں کر سکتے. اور پھر ایسے معاشرے میں جہاں یتیم کے مال کھا کر ان کو رسوا کیا جائے, اس معاشرے میں پھر جب یتیم ایسے بچے جن کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا, جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کسی بھی اعتبار سے کوئی اختیار حاصل ہوتا ہے تو اب وہ اس معاشرے سے بدلہ لیتے ہیں. لہذا ریسرچ سے باقاعدہ انگلینڈ میں بھی, امریکہ میں بھی اور بڑے بڑے ممالک میں انہوں نے جب ریسرچ کر کے یہ بات تحقیق کی کہ ہمارے معاشرے میں کرائمز, سٹریٹ کرائمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وجوہات کیا ہیں, تو اکثر و بیشتر لوگوں نے ریسرچ کر کے بتایا ہمارے معاشرے میں یہ دہشت گرد, یہ چوری چکاری اور قتل و غارت کرنے والے اکثر و بیشتر یہ وہ گروپس ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سپورٹ نہیں کیا گیا. ان میں سے میجورٹی وہ ان لوگوں پر مبنی تھی کہ جن کے والدین کا پتہ ہی نہیں. اب اس معاشرے میں تو کیونکہ زنا عام ہے, اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ اس کے باپ کون ہیں. لہذا باپ کی جو محبت اور شفقت اور تربیت جو اسلامی معاشرتی نظام میں بہت اہم ہے وہ وہاں ہے ہی نہیں. اسی طرح ماں نے بھی اس کو اسٹیٹ کے حوالے کر دیا, اور ظاہری بات ہے اس گناہ کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا کہ ایسے بچے جو اسٹیٹ کے تحت بلتے پلتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ اکثر و بیشتر پھر وہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں. اور انہوں نے ریسرچ کر کے یہ بات بتائی ہے کہ یتیم ہو, مسکین ہو, اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اگر سپورٹ نہ کیا جائے تو وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہے. بہرحال وہاں تو ایک سسٹم ہے تو کسی حد تک انہوں نے کنٹین کر لیا, ہمارے معاشرے میں بھی اس وقت جو بیرا روی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر چوریاں، ڈکیتیاں، یہ جو انسیکیورٹی کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، اکثر و بیشتر یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو مورل سپورٹ چاہیے تھی بچپن میں، اگر ایسے بچے کو تعلیم کی طرف لے کے جاتے تو وہ معاشرے کا ایک بہترین انسان بن سکتا تھا، لیکن جب ان کو محبت اور شفقت اور توجہ کی ضرورت تھی، ان کو دھتکاریں ملیں، ان کو پتھر مارے گئے، ان کو رسوا کیا گیا، تو الٹیمیٹلی ایسے ہی بچے پھر بڑے ہو کر اس معاشرے سے بدلہ لیتے ہیں۔ لہذا قرآن حکیم بار بار ہمیں توجہ دلاتا ہے، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے، ہاکزا، حضور نے دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا، اس طرح سے ہوں گے، کسی یتیم کی سرپرستی کرنے والا۔ ظاہری بات ہے یتیم کی سرپرستی اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر کا فرد بنا لیں اور اپنے بچوں کی طرح اس کی سرپرستی کریں، ماں باپ کی محبت اور شفقت بھی اس کو ملے، گھر کا ماحول بھی ملے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جب وہ پلے گا تو انشاءاللہ اس کی شخصیت میں کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ اسی طرح اس کی تعلیم کا خاص طور پر احترام، اس کی جو بھی اخلاقی تربیت ہے اس کا معاملہ کیا جائے، تو انشاءاللہ ایسے لوگ معاشرے کے لیے ایک بہترین شہری جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ اس معاشرے میں تھا جو ہمارے ہاں بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین کا انتقال ہو گیا اور وہ سمجھدار نہیں ہے، ابھی چھوٹا ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ جو خاندان کے بڑے یا بڑا بھائی ہے، چچا ہیں، تایا ہیں، وہ اس مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے اور اس طرح کے لکھت پڑھت کروا لیا کرتے تھے کہ جس سے یتیم کا جو اصل حق تھا وہ مارا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں بھی تھا اور ہمارے ہاں بھی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو معاشرتی برائیاں ہیں، بدترین چیزیں ہیں، ان میں سے یہ بات بیان فرمائی، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اور سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو شخص یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ ایسے جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دہی کرنی ہوگی۔ بہرحال جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑے سینسٹیو، بڑے حساس ہوا کرتے تھے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ لہذا ان میں سے چند نے کیا کیا، جب آیات نازل ہوئی ولا تقربوا المال الیتیم، تو انہوں نے یتیم جو ان کے گھروں میں پرورش پا رہے تھے ان کا ہر چیز الگ کر دی، ان کا نان نفقہ الگ ہو گیا، ان کی ہانڈی الگ بن رہی ہے، ان کی ہر چیز کیلکولیشن بالکل الگ ہو رہی ہے کہ دیکھو کہیں یتیم کے مال سے ہم کچھ کھانا لیں۔ اب یہ ایک بڑا معاشرتی مسئلہ تھا کہ ایک گھر میں دو ہانڈیاں بن رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بعد میں احکامات نازل فرمائے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یتیم کو بالکل آئسولیٹ کر دو اور اس کے مال میں سے ہر چیز بالکل جو ہے وہ الگ الگ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دو، تو فزیکلی ممکن نہیں۔ لہذا اللہ پاک نے گریجولی اس کو فرمایا الا باللتی ہی احسن، ہاں اس کے مال کے قریب جا سکتے ہو مگر بہتر طریقے پر۔ مراد کیا ہے کہ اس کے مال کو صحیح طریقے پر جمع کر کے اس کو کہیں انویسٹ کر دیا جائے اور اس کی پھر بھی کیلکولیشن پوری جو اپنے پاس رکھو تاکہ جب وہ جوان ہو جائے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اس قابل ہو جائے کہ اپنے معاملات کو خود دیکھ سکے، تو پھر وہ مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ 25 سال عمر ہے کہ جب وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنی جوانی کو پہنچے، کسی قابل ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ البتہ اس میں گواہ بھی کر لیے جائیں کہ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا تو اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، میں نے اتنی جس جگہ انویسٹ کیا، اتنا پروفٹ ہوا، اتنا نقصان ہوا، وغیرہ وغیرہ، اور اب یہ اس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو معاشرے کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے کہ یتیموں کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو انویسٹ کیا جائے، اس کو بہتر سے بہتر اس کا استعمال کیا جائے۔ اب اس کے بعد بہت اہم مسئلہ، معاشرے کی صحت کی علامت۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا مورل لیول، ایمانی کیفیات کی کیا لیول ہے، کیا معیار ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے میں کتنے لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ معاشرے کی صحت کی علامت یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے وعدہ کر لے تو اس وعدے کو لازمن پورا کرے۔ لہذا انتہائی تاکیدی انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً یہ جو وعدے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو پہلی بات تو بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ معاشرے کی صحت کی علامت وعدہ، وعدوں کو پورا کرنا، اور آخری جو خبردار کرنے کے حوالے سے بہت اہم بات ہے، ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لہذا الحمدللہ ہمیں اچھی طرح اپنے ذہن کو واضح کر لینا چاہیے کہ اس وعدے کی کیا اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، وہ فرماتے ہیں کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور آپ نے یہ بات نہ فرمائی ہو. وہ امپورٹنس اس کی بڑھ گئی ہے. وہ بات کیا ہے؟ لا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو. ولا ایمان لمن لا امانت له، اور اس شخص کا کوئی ایمان نہیں، ایمان کی کوئی حیثیت نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرتا ہو. پتہ یہ چلا معاشرتی زندگی میں یہ دو بنیادی صفات ہیں جو ایک بندہ مومن کو پرکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کسی کے بارے میں آپ کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ والا ہے یا نہیں، صرف دو چیزیں دیکھ لیجیے ذرا غور سے. نمبر ایک، اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں، اور نمبر دو، اپنی امانت کو پورا، امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو. اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے وعدوں کو پورا کرنے والا بنا دے. آپ کو یاد ہوگا 10:2 میں آئے بر میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ آپس میں کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنے والے ہیں. لہذا وعدوں کی نوعیت ذرا اپنے ذہن میں رکھیے. ہم عام طور پر وعدہ کسے سمجھتے ہیں؟ ہم نے کوئی پرومس کر لیا، میں آپ کے پاس آؤں گا یا میں کام کروں گا، تو ہم سمجھتے ہیں شاید صرف یہی وعدہ ہے. وعدوں کے حوالے سے اچھی طرح نوٹ کیجئے، اس کی تین قسمیں. اہم ترین وعدہ، جب ہم اس دنیا میں آ رہے تھے، بھیجے جا رہے تھے، اس سے پہلے رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا. یہ بہت اہم وعدہ ہے، اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی، سورۃ الاعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، انسان کو تخلیق کرنے کے بعد سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا، قالوا بلا شہیدنا، یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. یہ ہے وہ اہم ترین وعدہ جو ہم نے رب سبحانہ و تعالی سے کیا. اس کو کہتے ہیں، اسی وعدے کی تجدید جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ در حقیقت ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، خالق ہے. لہذا اس وعدے کی پاسداری کیا ہے؟ اس رب نے تمہیں ایک مقصد دے کے دنیا میں بھیجا ہے. جب اس کو رب مان لیا، مالک مان لیا، تو اب اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ IMF کی. IMF کی اطاعت کیوں ہونی چاہیے؟ کہ آپ نے ان سے بھی تو وعدہ کیا ہے کہ جتنا وہ دے رہے ہیں اس سے بڑھ کر ہم دیں گے. مجبور ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں مجبور ہیں جناب، ویٹ تو امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے. کیوں بھائی؟ وہ ان سے وعدہ کر لیا ہے نا. اور مسلمان اپنے وعدے کی پاسداری کرتا، چاہے انسانوں سے، ان کے جسموں سے خون نچوڑ کر دیا جائے، لیکن دینا ہے جناب، کیا کریں. اور ایک بات اور بھی ہے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو وہ آئندہ نہیں دیں گے ہمیں. لہذا یہ ویٹ، VAT، ویلیو ایڈڈ ٹیکس، انقریب اس ملک میں نافذ العمل ہونے والا ہے. سنا تو یہی کیا ہے، کچھ لوگ اس کو رجسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ رجسٹریشن کس کس اعتبارات سے، مختلف اسپیکٹس ہیں اس سے گفتگو کرنے کے، یہاں اس کا موقع نہیں ہے. یہاں تو صرف توجہ یہ دلانی ہے کہ اس ملک کے حوالے سے بہت اہم فیصلے ہو رہے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے، ابھی بھی ہو رہے ہیں. سیل ٹیکس، ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم جو چیز بھی خریدتے ہیں اس پر 16% ٹیکس دے رہے ہیں، ظلم کی انتہا. اور اس ملک میں، اس معاشرے میں بڑے بڑے لوگ جو ارننگ کے اعتبار سے، ان کی ارننگ پر ڈے ارننگ اتنی ہے کہ انسان حیران رہ جائے. چند میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ خود حیران رہ جائیں گے. اس ملک کی 80% آبادی زراعت پیشہ ہے یا علاقہ، اور زراعت کے حوالے سے جاگیرداروں کی عیاشیاں اس کو اسٹڈی کر کے انسان حیران رہ جاتا ہے، کیسا ملک ہے یہ جہاں پر ایک غریب مزارہ پوری زندگی وقف کر دیتا اپنے جاگیردار کو صرف کرتا ہے، اور یہ جاگیرداروں کا ملک، ایک پیسہ جاگیردار جو ہے اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتے، کروڑوں اربوں روپے کمانے والے ایک پیسہ ٹیکس نہیں دے رہے، حیرت کی بات ہے. اور اگر میں اور آپ اب سروسز پہ چارجز لگ رہے ہیں، سروسز جو لازمی ضروریات ہیں اس پہ چارجز، اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے، یہ ہے وہ ظلم. لہذا جاگیردار ہوں، بہت سے ایسے ڈاکٹر ہیں جو پر ڈے لاکھ روپے کماتے ہیں، معذرت کے ساتھ کچھ لوگ آپ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، 30 سے 40 50 50 لاکھ روپے پر منتھ کمانے والے، کیا خیال ہے ان پر ٹیکس لگنا چاہیے ہی نہیں؟ بڑے بڑے اسکولز، ایجوکیشنل ادارے ایسے ہیں پرائیویٹ جن کی ماہانہ انکم کروڑوں میں، ایگزیمٹڈ، ٹیکس نہیں دیتے. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج میں جو اکثر و بیشتر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کا فائنینشل اسٹیٹس بڑھے تو آپ حیران رہ جائیں گے کتنے پرسنٹ لوگ ان میں سے ٹیکس دیتے ہیں. یہ چار میں نے موٹے موٹے مرغے بتائے ہیں آپ کو، الفاظ اگر اچھے نہ لگے ہوں تو معذرت خواہوں. ایگریکلچر، اسٹاک ایکسچینج، ہاسپٹلس، اسی طرح پرائیویٹ اسکولس، یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ اگر یہاں پر 50% بھی ٹیکس لگایا جائے تو اس کا براہ راست اثر عوام الناس پہ نہیں آئے گا. لیکن اگر میں اپنے بچے کے لیے ایک بسکٹ خرید کے لاتا ہوں 12 روپے کا، تو آپ کو معلوم ہے اس پہ 16% ٹیکس دے رہا ہوں، تقریباً 2.70 روپے میں ٹیکس دے رہا ہوں. اب اگر بسکٹ خریدنا ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا. یہ ہے ظلم و ستم جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے. اور اس ٹیکس کا استعمال، یہ ہے بڑی دلچسپ بات، ترقی یافتہ ممالک میں جو ٹیکسز دیے جاتے ہیں وہ بہت ہیوی پیڈ ہوتا ہے، بہت اس کا ریشو اس کا بہت زیادہ ہے، 40% 50% تک لوگ ٹیکسز دیتے ہیں. لیکن ایک ٹیکس کلچر انہوں نے کریٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خوشی سے ٹیکس دے رہے ہیں، گورنمنٹ کو دے رہے ہیں بھائی، اپنی گورنمنٹ ہے. تو 40% یا 50% جو ٹیکس دیا جاتا ہے اس کی بنیاد پر سیکیورٹی ملی ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ حل ہوا ہے، صحت کا مسئلہ، میڈیکل کا مسئلہ حل ہوا ہے، بے شمار مسائل ہیں جو ہمارے حل ہو گئے، تو اپنی گورنمنٹ کو ہم کیوں نہ ٹیکس دیں؟ یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں اس سے ہمارے حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں. اگر آپ کو صرف یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایوان صدر کا پر ڈے خرچ کتنا ہے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. عوام کے پیٹوں کو کاٹ کر، ان کے رگوں سے خون نکال کر ان ایوانوں میں عیاشیاں ہو رہی ہیں. 10 لاکھ روپے پر ڈے اناؤنس ہے ایوان صدر کا، اسی طرح گورنر ہاؤسز کا، پرائم منسٹر کا، دیگر منسٹریز کا، کروڑوں روپے پر ڈے جو ہے یہ ان حکمرانوں کو پالنے کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی عیاشیوں کے لیے ٹیکسز جمع کیے جاتے ہیں. تو اس ٹیکس کلچر کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ہمارے ٹیکسز سے اگر ہمارے لیے فائدے ہو رہے ہوں تو 15% کیا، ہم تو 40% دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ٹیکس ہم نے کریٹ ہی نہیں کیا، ابھی جنریٹ ہی نہیں کیا. لہذا یہ سراسر ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف اب عوام کو اٹھنا چاہیے، عوام الناس کے اندر بیداری پیدا ہونی چاہیے کہ یہ محض ظلم و ستم ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے ہم جو قرضے لیتے ہیں سود کی بنیاد پر عیاشیاں کرنے کے لیے، یہ ہمارے خون سے یہ کشید کی ہوئی شراب ہے جو یہ پی رہے ہوتے ہیں. لہذا وعدوں کے اعتبار سے ذہن میں رکھیے، یہ عہدہ ایک وعدہ ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح کا ہو. ہمارا صدر تو کھڑے ہو کر وہ باقاعدہ حلف نامہ لیتا ہے، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلی ہو، حلف باقاعدہ لیتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اس ملک کے خلاف ہو. اور اکثر و بیشتر آنے والے ان ڈالرز پر عیاشیاں کرتے ہیں، عوام الناس کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں. لہذا پہلا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اس کو معبود مان لیا تو اب اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اطاعت اس کی ہونی چاہیے، اس کی شریعت کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اب اگر اطاعت میں شریک ٹھہرایا تو یہ شرک ہے. دوسرا وعدہ بین الانسانی معاملات، آپس میں ہماری جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں، اب اگر ہم ڈیلنگ کے دوران وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو پے کریں گے، یا ہم فلاں موقع پر یا فلاں دن آپ کو یہ جو ڈلیوری دیں گے، اب اگر اس کو نہیں دیا جا رہا تو اس سے پھر معاشرے میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے. باہمی اعتماد، کانفیڈنس کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے اس بندے سے وعدہ کیا یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا. لیکن اگر معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگ دھوکہ دینے والے ہوں، جیسے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ تشریف لائیں گے، میں نے فلاں جگہ ایک دعوت کی ہے، اگر وہ کہے انشاءاللہ آؤں گا تو بندہ مومن کا انشاءاللہ کہنا کیسا ہے؟ گویا وہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ضرور آئے گا. لیکن ہماری میجورٹی جب انشاءاللہ کہہ رہی ہو تو بٹوین دی لائن میسج کیا ہے؟ نہیں آئے گا. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا. ہم نے قرض اس لیے تھوڑی لیا تھا کہ ہم ادا کریں. ہمارے یہاں اکثر و بیشتر بہت تکلیف دہ سٹیٹمنٹس ہیں، یہ واقعہ یہ بہت تکلیف دہ. ابھی پچھلے دنوں چھاپے گئے تھے باقاعدہ کہ اتنے 100 خاندان، اتنے 100 افراد ہیں جنہوں نے اربوں روپے قرض لیا ہوا ہے اس ملک سے، اور وہ قرض کا پیسہ ان کے باپ کا تو نہیں تھا، یہ میرا اور آپ کا ہی ٹیکسز کا پیسہ ہے جو ہم جمع کر کے دیتے ہیں. قرض لیے اور معاف کروا لی، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا. ہم اس ملک کے نہ خدا ہیں، لہذا ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں. یہ حال ہے معاشرتی سطح پر وعدوں کا. تو اخلاقی اعتبار سے جنازہ نکلا ہوا ہے پورا کا پوری قوم کا. نمبر 2، بین الانسانی وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اب اگر کسی عہدے پر کوئی شخص بیٹھ گیا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عہدے کی پاسداری کرے. اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضور نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص رائی ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی جو رعایا ہے، جو اس کے سب آرڈیننٹ ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لہذا واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب کسی سے وعدہ کر لیتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، کسی سے وعدہ کر لیا تو لازماً اس کو پورا کرتے تھے. وقت نہیں کہ میں واقعات آپ کو سنا سکوں، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کانپا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے کہ اگر میری مملکت میں کوئی کتا بھی بھوکا اگر مر گیا تو اس کی بھی جواب دہی مجھے کرنی ہے. اس احساس سے کانپتے تھے وہ. اور جب شہادت کا وقت قریب آیا ہے، خنجر آپ کے جسم پر پیوست کر دیا گیا تھا اور شہادت کا وقت قریب تھا، تو بہت بے چینی کی کیفیت میں تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کیفیت دیکھ کر مجھے بڑی پریشانی ہوئی، لہذا میں نے پوچھا ابا جان آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے آپ کو بشارت دی ہے. وہ فرماتے ہیں بیٹا قیامت کے دن اگر برابر برابر پہ بھی چھوٹ گیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی حفاظت اور اس کی خلافت کی ذمہ داری مجھ پہ تھی. یہ ہے احساس ایمان کا. اور ہمارے یہاں کیا کیفیت ہے؟ واقعہ یہ کہ کبھی کبھار تو بچوں کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کا کردار کیا ہے. بچوں کو یہ بات نہ ہی بتائی جائے تو اچھا ہے، تاکہ ایک بھرم تو رہ جائے، لیکن اب تو ٹی وی پہ جو کچھ آتا ہے لائیو، سب ساری حقیقتیں ان کی کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اور اس کا الٹیمیٹ ریئیکشن یہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ عوام الناس کے اندر اب بیداری پیدا ہو. کب تک یہ ظلم جاری رہے گا؟ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، ظلم کے ایوانوں کو برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ ہو بازار میں، عادل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں عادل کام کرنے آئے تھے، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام نے ان وعدوں کو پورا کیا جو انہوں نے اللہ سے کیا. لا الہ الا اللہ، جو بین الانسانی معاملات تھے اس کا بھی پاس رکھا. اور تیسرے نمبر پر وعدہ انسان اپنے آپ سے کرتا ہے کہ میں برائی چھوڑوں گا اور نیکی کا کام کروں گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام وعدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر شریعت کا جو وعدہ ہم نے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے، اس کے لیے کمر کسنے اور دین کے تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.